نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 235 آیت نمبر 36-53 سورة الشورى. لیسن نمبر 235 آیت نمبر 36-53 سورة الشورى. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 36 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا, اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے. جبکہ وما عند اللہ خیر و ابقا, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی عمدہ اور باقی رہنے والا ہے. کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور کن کے لیے؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, اور جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بدکاریوں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. اور کون لوگ؟ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور کیا خوبی ہے ایسے لوگوں کی؟ جن کے لیے آخرت میں بہترین چیزیں. والذین اذا اصابہم البغش, اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو ہم ینتصرون, وہ اس کا مناسب بدلہ لے لیتے ہیں, یعنی زیادتی نہیں کرتے. وجزاء سیئت سیئت مثلہا, اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, بس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. کیونکہ انہ لا یحب الظالمین, بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہاں تک ایک پیکج دیا جا رہا ہے. آج کے دور میں پیکج کا بہت رواج ہے. کبھی ٹریول پیکج ملتے ہیں, کبھی اسٹڈی پیکج ملتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے دنیا کی چیزوں کو کچھ نہ اور آخرت کی چیزوں کو بہتر اور باقی رہنے والا کہہ کر کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا. آیت کے شروع میں تو وہی بات ہے جو پیچھے ہم آیت میں کر چکے, کہ دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے, جو یہاں کے محل, حویلیاں, زمینیں, کوٹھیاں, بنگلے, یہ چار دن کے ہیں. جیسے انسان فانی ہے یہ چیزیں بھی فانی ہیں. جو اس فانی زندگی کو مقصد بنا لے گا اس سے بڑا نقصان والا کون ہوگا؟ ادھر زندگی کا چراغ گل ہوا, ادھر سب کچھ درہم برہم ہو گیا. لہٰذا اس فانی دنیا کی چیزوں کو غیر فانی جہان کی طرف بھیج دو تاکہ تم وہاں اس کو پا سکو. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کو بہتر اور باقی رہنے والا کیا گیا. بہتر کس لحاظ سے؟ نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے, یعنی کوانٹیٹی بھی اچھی ہے, پرائس بھی اچھی ہے. نہ وقتی ہے اور نہ ختم ہونے والا. دنیا میں کوئی چیز قیمت میں مناسب بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ پائیدار بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, تو اس کی ویلیو دوسری چیزوں سے بڑھ جاتی ہے. کچھ کام کریں گے تو پھر یہ چیزیں باقی بھی رہیں گی اور خیر پہ بھی رہیں گی. لسٹ بنا لیجئے 1-3 میں ہی. سب سے پہلی صفت جو مطلوب ہے آخرت میں خیر کو پانے کی, وہ کیا ہے؟ آمنو, ایمان لانا. بالکل یہ اسی قسم کی آیت ہے جیسے سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات تھیں, کچھ خصوصیات تھیں. اسی طرح سورۃ توبہ میں مومنین کی کچھ صفات ہیں. قرآن پاک کے کچھ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیکج بنا کے دے دیے کہ زیادہ غور نہ کرو, ایک ہی جگہ ساری چیزیں لے لو, اور اس میں جو پیکج تمہیں اچھا لگتا ہے آج اس کی چیک لسٹ بنا کے اپنے کمرے میں لٹکا لو. بس اس پہ عمل کرتے جاؤ, تمہاری زندگی میں بھی خیر آ جائے گی اور آخرت میں تو خیر ملے گی ہی۔ تو پہلی چیز ایمان، سچا حقیقی ایمان بندے کو اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ یہ ایمان انسان سے بڑے بڑے سودے کروا لیتا ہے، یہ ایمان انسان کو بہت بڑے بڑے رسک لینے پہ مائل کر دیتا ہے، یہ ایمان انسان کو سوچ سوچ کے پوچھ پوچھ کے نیکیاں کرنے کی بجائے بڑے بڑے مرحلے طے کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے اس مشکل کو سر کر لیا اور اللہ نے میرا یہ کام کروا دیا جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کا اس کورس کو کرنے کا فیصلہ بھی اس میں آ سکتا ہے، اور اپنی زندگی سے نافرمانیوں کو نکالنا اور سو آن، اس طرح کی ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے تو پھر اس کی زندگی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ دوسری خوبی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کس طرح کا؟ کہ ان کو یقین ہے کہ جو چیز رب کے راستے میں دے دی وہ بچ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا تو کئی لوگ ان کو ملامت کرنے لگے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والوں کی ہمت توڑتے ہیں، تو کہا کہ نیکی کر کے اس کو ضائع نہیں کرتے۔ بعض دفعہ جوش میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، میں یہ کام کر لوں گا، پھر بعد میں لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پر وہ کام کر لیا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں نا، تو اللہ پر توکل کرنے کو ایمان لانے کا لازمی تقاضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر ہمیں توکل کے صحیح معنی معلوم ہونے چاہیے۔ ایک تو ہے رسمی کلامی معنی، لیکن کچھ دوسرے معنی نوٹ کریں گے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو، یعنی اس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کہا ہے، جو میری رہنمائی کی ہے، اس کا میری زندگی کے ہر معاملے پر اچھا اثر پڑے گا۔ یہ بہت لازمی ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا نا کہ خدا للمتقین، یا اس بات کا یقین نہیں آتا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب تک توکل ہو نہیں سکتا۔ تو توکل کا پہلا درجہ جو ہے نا کامل اعتماد ہے۔ اب جس پہ بھی توکل کریں گے اس پہ آپ کو اعتماد ہوگا تبھی کریں گے، اگر ڈاؤٹ آ جاتے ہیں تو بات نہیں بنتی۔ دوسری چیز توکل کے معنی میں ہے کہ انسان کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، اپنے ذرائع اور وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی مدد پر نہ ہو، یعنی ان ساری چیزوں پہ لا کہہ دے، بلکہ پوری طرح یہ بات ذہن میں رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ مدد کرے گا، یہ کام ہو جائے گا، اللہ نہیں کرے گا، ساری طاقت، سارے ذرائع، سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کام نہیں ہوگا۔ تیسری چیز توکل میں آتی ہے اللہ کے وعدوں پر اعتبار، پورا بھروسہ۔ جو اللہ نے ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے کیے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے، مثلا انبیاء کرام کی زندگیوں پہ نظر ہو کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا، اس طرح سے انسان جب توکل پہ آتا ہے تو اس کے راستے کے سارے اندیشے، ساری تکلیفیں، ساری محرومیاں ہٹتی جاتی ہیں، اور توکل استقامت میں بدل جاتا ہے۔ حق پر استقامت صرف اسی کے نصیب میں آتی ہے جو توکل کی یہ ساری سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ اور پتہ کیا چلا؟ کہ توکل کا تعلق پھر ایمان سے ہے۔ ایمان کم، توکل کم، توکل کم، استقامت کم، اور ایمان زیادہ، توکل زیادہ، اور اس کے بعد استقامت زیادہ۔ تو زندگی میں اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کریں، کبھی شیکی نہ ہو، کبھی ڈاما ڈول نہ ہو کہ یہ کیوں میرے سے نیکی ہو گئی، یہ کیوں میں نے کر لی، بلکہ علی ربہم یتوکلون۔ پھر زندگی کے ہر معاملے میں توکل، بس اللہ کی مرضی کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ انشاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دوسری چیزوں میں بھی نہیں الجھیں گے۔ اگلی صفت ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ توکل کے بعد اب گناہوں کی طرف آگے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک بالکل چین ہے۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد توکل، ایسے ہی ہے کہ اگر میں گری تو کوئی مجھے تھام لے گا۔ اب جب ایک انسان نیا نیا ایمان کے راستے پہ چلتا ہے نا، تو کئی برائیوں کا عادی ہوتا ہے، شراب کا عادی تک ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے بھروسے، اللہ کے توکل پر ہی کبائر اور صغائر سے بچتا ہے۔ یعنی گناہوں سے رکنا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی اللہ کے اوپر توکل سے ہی ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ہی بات کیا کریں، اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری یہ برائی چھڑوا دیں گے، اللہ تعالیٰ چھڑوا دیں گے۔ اور اگر آپ کہیں گے نا نہیں، پوسیبل تو نہیں، ممکن تو نہیں، تو پھر واقعی ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم اللہ سے خود منوا لیتے ہیں، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے بات منواتے تھے نا، انہوں نے اللہ سے بھی منوا لی۔ لیڈرشپ کوالٹیز ہونا بندے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ نعمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ بعض لوگ اخلاص میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت تزکیہ ہوتا ہے، لیکن لیڈر نہیں ہوتے۔ وہ جو لیڈر نہیں ہوتے نا، تو وہ اپنی نیکی پہ بھی کبھی کبھی قائم نہیں رہتے، دوسروں کو نیکی پہ جمانا کیا۔ تو والذین یجتنبون، اجتناب کا لفظ یہاں آ گیا، جمب سے ہے، کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے۔ یہاں دیکھیے کبیرہ گناہ والفواحش کو الگ الگ کر دیا گیا، کیوں؟ حالانکہ کبیرہ گناہوں میں فواحش بھی آ جاتے ہیں۔ پہلی بات، اس میں سورت نساء میں ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، غالباً آیت 23-24 تھی، چوتھے پارے کا بالکل آخری حصہ ہے۔ لیکن یہاں الگ کیوں رکھا؟ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ فواحش کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سخت ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ متعدی امراض کی طرح ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے کو فوراً لگ جاتے ہیں، کیونکہ فواحش میں بے حیائی یعنی زنا وغیرہ آتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ جو عمل کیے جائیں وہ فواحش بن جاتے ہیں، تو اس کا اثر دوسروں پہ آتا ہے۔ تیسری بات، وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں آتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، تو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کردار بن رہا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو جنتوں میں بسایا جائے گا۔ پہلی بات ہے کہ غصہ یہ نہیں کہ آتا کوئی نہیں ہے، وہ غصے میں آتے تو ہیں لیکن غصہ ٹھہرتا نہیں ہے ان پر، وہ غسیلے اور جھلے نہیں ہوتے، نرم خو دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کی سرشت میں انتقام نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں سے درگزر اور سر چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی بات پہ غصہ آ جائے تو اس کو پی لیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 134 میں بھی ہم نے پڑھا، والکاظمین الغیظ، کظوم سانس کی نالی کو کہتے ہیں، یعنی غصے کو پینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کے بڑے اسباب میں اس کو شامل کیا گیا تھا، سورۃ آل عمران کی آیت 159 میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں سے کسی حرمت کی ہتک کی جاتی تو آپ سزا دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو غصہ آنا اور بات ہے اور غصے کا ٹھہر جانا اور بات ہے، کیونکہ غصہ اچھے بھلے انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کے جذبات اتنے بھڑک اٹھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کو بعض دفعہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو غصہ آتا ہی کوئی نہیں، تو دعا کریں کہ آپ کو غصہ آئے خلاف حق بات سن کر، خلاف شریعت کام کرتے لوگوں کو دیکھ کر۔ غصہ آنا ایمان کی علامت ہے، کسی میں غصے کا نہ آنا بری چیز کو دیکھ کر اس میں ایمان کے نہ ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے بعض اوقات۔ بہرحال بخشش کا مزاج ہے ایسے لوگوں کا۔ چوتھی صفت، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی خوبیوں کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کو نیکی کا کوئی موقع ملتا ہے تو لبائی کہتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں نا، استجاب لربہم کا، تو اپنے رب کی پکار پر لبائی کہتے ہیں۔ جب بھی جس بھی کام کے لیے اللہ ان کو پکارے وہ دوڑ پڑتے ہیں، جس چیز کی دعوت دیں اس کو قبول کرتے ہیں۔ سورۃ انفال میں بھی ہم پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہو جبکہ تم کو پکارا جائے، تو وہ پہلو تہی کرنے والے نہیں ہوتے، دامن جھٹکنے والے نہیں، بلکہ اس کام کو خوشی سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ نعمت جو بندے کی دن کی 5 نمازوں کی صورت میں جھلکتی ہے۔ یا نوٹ کیجئے گا کہ ایک ہی ساتھ دو باتیں کیوں آ گئی؟ استجابوا لربہم و اقاموا الصلاۃ، کیوں؟ کہ دن کی 5 نمازیں 5 دفعہ رب کی پکار پہ لبئی کہنا ہے۔ جو عام زندگی میں 5 دفعہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو پیچھے نہیں کرتا نماز کے وقت میں، آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ دشمن آ جائے گا تو وہ بھاگے گا، نیکی کا کوئی موقع آئے گا تو وہ اس میں بھاگے گا؟ نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو، کل اگر ان کو کسی بڑے کام سے بلایا تو کیا یہ آ جائیں گے؟ کہ اپنے ہی وقت کے پابند ہیں، کہ جب دل چاہے گا تو تب ہم آئیں گے، جب نہیں دل چاہے گا تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو گویا کہ نماز بندے کے اندر استجابت الہی کا مزاج پیدا کرتی ہے۔ ہم خود سے پوچھیں، کوئی کسی کو نہ کچھ کہے، خود سے پوچھے کہ کیا میں اللہ کا حکم مانتی ہوں؟ کیا قرآن کا ہر امر مجھے اپنے لیے اللہ کا ایک حکم لگتا ہے؟ اللہ کی ایک پکار لگتی ہے؟ انشاءاللہ محاسبہ کریں گے تو بہت ہی زیادہ اپنا فائدہ بھی ہوگا، اور اپنے آپ کو پیچھے کرنے کی اور اللہ کے حکم کو آگے کرنے کی عادت بھی پیدا ہوگی۔ اور نماز برائیوں سے اسی لیے روکتی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے۔ پھر اگلی بات، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ جملہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت شورا ہے۔ شورا کا لفظ جو ہے یہ ذکرا اور بشرا کی طرح مصدر ہے، باب مفعلہ ہے۔ اصل میں عربی میں مشورہ ہوتا ہے، اردو میں ہم اس کو مشورہ کہتے ہیں۔ تو امرہم شورا کا یہاں اگر آپ مفہوم دیکھیں تو ہوگا ذو شورا، مشورے والا کام ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ مشوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ نمازوں کی بات ہے، بندے کے کبائر سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک ایسی صفت آ گئی جس کو عمومی زندگی میں لوگ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ تو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اس کو، گو کہ ہم اس کو سورت آل عمران کی آیت وشاورہم فی الامر میں دیکھ چکے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مشورہ لیتے ہیں، بلکہ کہا ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ امام راغب ہیں، ڈکشنری ہیں ان کی عربی کی، کہتے ہیں کہ شورا کیا ہوتا ہے؟ التشاور والمشاورۃ والمشورۃ، لمبی تفصیل ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ یعنی آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، یعنی مشورہ لینا کیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور بحث، یعنی بحث سے مراد کے اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، تکرار یعنی دوہرا دوہرا کے، ریپیٹیشن، ایک ہی ایشو کو کئی مختلف اینگل سے دیکھنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنے کو تشاور، مشاورت اور مشورہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جب چھتے سے شہد نکالا جائے تو عرب لوگ کہتے ہیں شرط الاصل، یعنی میں نے شہد نکال لیا۔ مسلمانوں کا دستور کیا تھا؟ کہ جب بھی کوئی مشکل یا پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو سب اکٹھے ہو کر اس کے ہر پہلو پر گفتگو کرتے اور آخر کار ایک نتیجے پر پہنچ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا آپ صحابہ اکرام کو بلاتے، مجلس مشاورت قائم ہوتی، مختلف اینگل سے چیز کو رکھا جاتا سامنے اور لوگ پھر اس پہ عمل کرتے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں باقاعدہ طور پہ مجلس شورا مقرر کی جس میں جلیل القدر صحابہ کرام ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت عمر شہید ہوئے، نیزے کی نوک سے زخمی ہو چکے تھے، اس وقت بھی 6 لوگوں کو بلایا گیا تھا مشورے کے لیے، جس میں حضرت عثمان، علی، طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ سب نے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے والے خلیفہ کے طور پہ چوز کیا تھا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی زندگی میں بھی مشورہ کرتے تھے اپنے ذاتی معاملات میں۔ اس کی مثال واقعہ عفق ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے سورت نور میں، کہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، اور اجتماعی کاموں میں تو آپ لیتے ہی تھے۔ اس کی مثال غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ उहद के मौके पे जंग बाहर जाके की जाए, कैसे मामला किया जाए, तो इस तरीके से करते थे। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बस दफ़ा कुछ इस किस्म के इश्यूज भी आ जाते थे जो सियासत के ताल्लुक में आते थे, तो उस वक्त भी हजरत उमर दूसरों से मशवरा लेते थे। मसलन कैसरा और किसर के मुकाबले के लिए जब हजरत उमर ने खुद जाने का इरादा किया तो हजरत अली ने उनको रोका, कहा कि ये मसलहत के खिलाफ है, आप ना जाइए, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो पता क्या चला कि मशवरा क्या होता है, जिसमें लोगों को उनकी राय दी जाती है, देने की आज़ादी होती है, फिर उसके बाद जो साहिब अमर है वो डिसाइड करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते थे लेकिन आखिरी फैसला फिर आपका था। हम पढ़ते हैं सूरत आल इमरान में भी कि वशाविर हम फिल अमरी फ़ाइज़ा अज़मता, आप अज़म करें, ये नहीं कहा कि इज़ा अज़म तुम, फिर तुम सारे ही डिसाइड करो, नहीं। तो पीछे हम बात कर चुके हैं कि राय सबसे लेनी है, फैसला रहनुमा करता है। फिर एक और बात कि मशवरे और हुक्म में फ़र्क होता है। मशवरा देने वाला मशवरा दे, हुक्म ना दे, क्योंकि बाज लोग सिर्फ बाद में इस बात पे लड़ते हैं कि जो हमने मशवरा दिया था वो माना नहीं, वो तो आमरियत हो गई। गज़वा उहद में अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को जो ले के मुसलमानों से अलग हुआ था, उसकी वजह ये थी, कहता था मेरा मशवरा नहीं माना गया, असल में दिल में खोट था लेकिन कोई ना कोई लूप होल लेकर चल पड़ा। फिर अगली बात यह कि रहनुमा पर एतमाद करना चाहिए। अब ये चीज़ें मैं आपको 5 पॉइंट्स लिखाती हूँ मशवरे को इस्लामी रोशनी में समझने के लिए, इंशाल्लाह उसके अंदर वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो हम 1 घंटा भी बात करेंगे तो उसका खुलासा क्या होगा कि मशवरा इस्लाम में किस अहमियत का है और उसको किस तरह से लिया जाए। यानी ये वो मशवरे हैं जो इज्तमाही ज़िंदगी के हैं, कुछ इनफरादी ज़िंदगी के हैं उसको भी हम बाद में देखेंगे। तो अपनी नौयत और फितरत के लिहाज से 5 बातों का तकाजा है लफ्ज़ अमरुहुम शूरा बैनहुम में। नंबर 1, इज्तमाही मामलात, जिन लोगों के हकूक और मुफाद से ताल्लुक़ रखते हों इन्हें आज़ादी राय होनी चाहिए, उनको पूरी बात से बाखबर रखा जाए, उनके मामलात किस तरह चलाए जाते हैं उनको बताया जाए, फिर अगर वो उसमें कोई गलती या खामी या कोताही देखें तो वो उस पर नुक्ता उठा सकें, इसलाह ना होती देख सकें तो सरबराहों को बदल सकें। हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पे क्या किया जाता है, एक वोट, कागज़ की पर्ची, फिर आगे जो वो स्याह करें सफ़ेद करें, लोगों के मुंह हाथ बंद करके उनको मजबूर कर दिया जाता है इसको माने, तो ये चीज़ अमरुहुम शूरा बैनहुम के ख़िलाफ़ है। दूसरी चीज़, इज्तमाई मामलात को चलाने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर भी डालनी हो इसे लोगों की रजामंदी से मुकर्रर किया जाए, पहली बात, और ये रजामंदी इनकी आज़ादाना रजामंदी हो, जबर और खौफ के ज़रिए से ना हासिल की जाए, ना कोई लालच और तमा के ज़रिए से ख़रीदी जाए, या धोखे और फरेब और मक्कारियों से किसी को खुश ना किया जाए। एक कौम का सही सरबराह वो नहीं होता जो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करके इसका सरबराह बने, बल्कि वो होता है जिसको लोग अपनी खुशी और पसंद से अपना सरबराह बनाएं। तो क्या दूसरी बात निकली कि लोगों को मजबूर ना किया जाए बल्कि लोग अपनी खुशी से उस शख्स को अपना लीडर बनाएं। तीसरी चीज़, सरबराह को मशवरा देने के लिए भी वो लोग मुकरर किए जाएं जिनको कौम का एतमाद हासिल हो। ऐसे लोग कभी सही मानों में हकीकी एतमाद के हामिल करार नहीं दिए जाते जो दबाव डालकर या माल से खरीद कर या झूठ और मकर से काम लेकर या लोगों को गुमराह करके नुमाइंदगी का मुकाम हासिल करें। आप कह सकते हैं कि लीडर के इर्द गिर्द जो लोग हों वो साहिब राय हों, ये नहीं कि एक जाहिल और एक आलिम का वोट एक बराबर हो। चौथी चीज़, मशवरा देने वाले अपने इल्म और ईमान और ज़मीर के मुताबिक राय दें, क्योंकि हदीस में आता है कि अल मुस्तशार मोतमनुन, मशवरा देने वाला अमानतदार होता है, गलत नहीं देना चाहिए, ऐसा ना हो कि लालच या खौफ या किसी दूसरे का साथ देते हुए अपने इल्म और अपने ज़मीर के खिलाफ राय दे दें और गद्दारी और ख़यानत के मुर्तकिब हों। और पांचवी चीज़ क्या है कि जो मशवरा अहले शूरा की तरफ से दिया जाए या जिसे अक्सर लोगों की तायद हासिल हो उसमें से भी जो बात दुरुस्त होगी उसको माना जाएगा। यानी बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम है। मिसाल दे रही हूँ सिर्फ समझाने को। हम कहते हैं कि अच्छा जी इस दफ़ा छुट्टी आ रही है, क्लास को दें छुट्टी के ना दें। अमूमन तो ये किया जाता है हाथ खड़े करें, ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया छुट्टी हो जाए, थोड़ों ने किया छुट्टी ना हो। अमूमन तरीका क्या होता है कि ज़्यादा की वोटिंग करके छुट्टी दे दी जाती है, ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। जब कोई लोग राय दें तो ये देखना चाहिए कि राय किसकी हकीकत के करीब है। बाज़ दफ़ा सिर्फ एक बंदे को अल्लाह ताला वो बात सुझा देता है जो 100 लोगों को नहीं समझ आती। तो लिहाजा सब की बातें सुनने के बाद जो लीडर है या जो साहिब राय है उस मशवरे का, वो जो मामला करे अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई तारीखों को और सारे एंगल्स को सामने रखते हुए इखलास के साथ हिकमत अमली के साथ करे। बस दफ़ा मशवरा लेकर भी कोई काम होता है फिर भी ख़राब हो जाता है। तो ये एक छोटी बात, वो 5 ख़त्म हो गई। अब छोटे छोटे बुलेट पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर बाहमी मशवरे से कोई काम हो फिर नतीजा बाद में अच्छा ना निकले तो सबको इसकी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। होता क्या है, कश्ती चलती रहे तो सब कहते हैं हमारा मशवरा था, कश्ती डूबने लगे तो जो पहले मशवरे दे चुके होते हैं, अपनी राय दे चुके होते हैं, वो भी डोलने लगते हैं कि जी हमने तो कहा था, बस हम फिर क्या कहते हैं, अब हमें तो लगा था ऐसा करना ही है तो हम करते हैं। ये बहुत बड़ी ख्यानत होती है। जब किसी को भी मशवरे के लिए बुलाया जाए तो उसको ज़रूर उसके लिए अपने राय को देना चाहिए। बस लोग खामोश रहते हैं, दिल की बात होती नहीं और पता ही नहीं चल रहा होता उनको करना क्या है, क्योंकि अभी वो हिकमत नहीं आई होती तो वो देखते हैं कि चलो जैसा वक्त होगा वैसी बात कर देंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत ही अहम सुतून है इस्लामी मईशत का, इस्लामी मुआशरत का, इस्लामी सियासत का। इल्मी हलके हों या सियासी हलके हों, हर जगह मशवरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि मशवरा किससे लिया जाता है, उसकी फील्ड के बंदे से। आप बीमार हैं खुदा ना खास्ता, अगर डॉक्टर से मशवरा करेंगे, अगर आपको घर लेना है तो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे। इसीलिए मशवरा लेते वक्त ज़रूर सोचा करें कि जिससे मैं मशवरा लेने लगी हूँ वो खुद क्या करता है। आप कहते हैं ये कोर्स करूँ कि ना करूँ, किससे मशवरा लूँ जो खुद भी नहीं कर रहा, आपको नहीं करने देगा। मशवरा करना है तो उनसे कीजिए जो ये कोर्स पहले कर चुके हैं कि भाई तुम जिंदा बच के आ गए थे इस कोर्स के बाद, चलो फिर मैं भी कर लेती हूँ। तो लिहाजा ये एक बहुत बिग पहलू है। तो बाकी शोहर बीवी आपस में मशवरे से घर के काम करें, औलाद माँ बाप से मशवरा करें, माँ बाप औलाद से भी मशवरा करें, छोटों से भी मशवरा करना चाहिए, बड़ों से भी कीजिए, अमीरों से भी कीजिए, गरीबों से करें, घर के नौकरों से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये देख लें कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किस तरीके से। बाकी आखिरी बात रह गई इस्लामी जमहूरियत में और मग़रबी जमहूरियत में फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क इतना ही है कि मग़रबी जमहूरियत में लोग गिने जाते हैं इतने वोटों के बस जीत गए, फिर मानना पड़ता है, चाहे देहातों में जाके 100-100 रुपया दे के लोगों से 1000 वोट ले लिए। इस्लामी जमहूरियत क्या कि राय सब देंगे, फिर जिसकी राय ज़्यादा अच्छी होगी उसको ले लें। मुझे ऐसे लगता है कि मशवरा करने वाला अपने आप को बहुत आजिज और बहुत कमज़ोर महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं अकेला उस बात तक नहीं जा रहा, दूसरा करे। और यकीनन आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा एंगल होता है, कुछ लोग मशवरा नहीं करते। उसकी वजह नंबर एक खुद पसंदी, ओवर कॉन्फिडेंट होना, तकब्बुर, हम बड़े हम क्यों किसी से करें। अच्छा बाज़ छोटों तो छोटों बड़ों से भी नहीं करते, और बाज़ बड़ों से कर लेते हैं छोटों से नहीं करते, ये भी ठीक नहीं। बाज़ छोटों से कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने तो आगे यस यस करना है ना, बड़ों से नहीं करते। अपने आप को परखें, कम से कम मैं तो खुद को इस मामले में बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से फराग दिल पाती हूँ कि मैंने तो जब भी कोई काम करना है ज़ाती या इज्तमाही या जो भी, मेरा दिल करता है कि अगर मेरे पास कोई जो बोल सकता है अगर वो उससे भी मैं बात कर सकूँ तो मैं ज़रूर पूछूँ। क्योंकि मशवरे से बंदे के ऊपर ऐसे जहन में चीज़ें आती हैं, बाज़ दफ़ा वाकई इंसान खुश हो जाता है कि मेरे जहन में तो ये ख्याल भी नहीं आया था। ये बहुत अच्छा सवाल है इनका कि बाज़ दफ़ा एक बंदे ने अपनी सोच रखी होती है, फिर बहुत सारे लोगों से जब मशवरा करते हैं तो राय बदलती है, तो वही करेंगे आप जो सूरत आल इमरान में वशाविरहुम फिल अम्री फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह। तरीकाकार क्या होना चाहिए, ये बहुत अहम नुक्ता है। पिछले दिनों बल्कि इस पे किसी और से भी बात हो रही थी किसी मामले में, तो मैंने कहा कि देखें जब तकवा थोड़ा होता है ना तो बंदा इतना भी बहुत समझता है जी मैंने इस्तखारा कर लिया, लेकिन जब तकवा बढ़ता है ना تو بندہ ترتیب بھی ملحوظ رکھتا ہے. حکم کیا ہے؟ مثلا ہم نے کوئی کام کرنا ہے, لیٹ سی, چلے آج کل جگہ کا ایشو دیکھ لیتے ہیں, ہم نے جگہ لینی ہے. آف کورس کوشش سب سے پہلی چیز ہے. کوشش کے بعد ساری چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے یا اس سے کم زیادہ, مختلف اینگل سے اس کو خوب پرکھا جائے. جس بات پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے, مقابلے پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے, دیکھا دیکھی نہیں کرنے چاہیے, وقتی مسائل کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے, دور از چلیں. بعض لوگ گاڑی ڈال دیتے ہیں, جگہ نکل آئی ہے, بعد میں پتہ چلا آگے ایک گھنٹہ سٹک رہے ٹریفک میں. ابھی تو باہر تھے, کہیں بھی جا سکتے ہیں. جس دن آپ نے ٹریفک میں اپنی گاڑی ڈال دی, اب آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے. تو لانگ ٹرم شارٹ ٹرم دیکھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں سب سے رائے لیں. ٹیکنیکل چیزوں میں پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے, اس فیلڈ کے لوگوں سے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے. سب سے بیسٹ مشورہ اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہوتا ہے نا, وہاں رہنے والوں سے لے. اس بلڈنگ میں کوئی رہتا ہے, ان سے پوچھیں آپ ادھر ہیں, بلڈنگ ٹھیک ہے, پانی کتنا ہے, بجلی کتنی ہے, وہ کر کرا کے سارے کام جب ہو جائے اس کے بعد آپ استخارہ کریں. استخارے کے بعد کبھی مشورہ نہ کریں. ہم عموماً اسے الٹ کرتے ہیں نا, پہلے استخارہ کر لیتے ہیں پھر لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے اپنی زبان میں کہ پہلے آپ نے گھر کے سب سے بڑے بندے سے مشورہ لے لیا, بعد میں آپ بچوں سے لینے لگ گئے. ترتیب سمجھ آئیے؟ پہلے جگہ دیکھیں, چیز دیکھیں, ہر اینگل سے دیکھیں. دیکھیں پیچھے توکل کی بھی بات ہے, عقل کی بھی بات ہے. مومن بیوقوف نہیں ہوتا, ہاں اس کو دور سے وہ دکھ رہا ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتا. ہر اینگل سے چاند پھٹک لو, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. پھر جب آپ اللہ سے مانگ لیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک دفعہ استخارہ کر کے نہیں دل میں بات آتی, کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے, پھر کوئی اور چیز سامنے آتی ہے, آپ اس کے اینگل سے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اب آگے دیکھتے ہیں, کیونکہ ساری خوبیاں جو ہیں نا ان کا آپس میں تعلق ہے, جو شاید بعد میں ہم پھر دوبارہ بھی ٹیلی کریں گے. فرمایا و امرہم شورا بینہم, ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. و مما رزقناہم ینفقون, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کا کلام جو ہے نا, وہ کوئی جملہ ایسا نہیں کہ آگے کا پیچھے کر دے اور پیچھے کا آگے. ہمیں کوئی قرآن کی ترتیب دیتا تو ہم پہلے تو ساری مکی صورتیں الگ کر دیتے, مدنی الگ کرتے. کوئی اس ترتیب سے کرتا, سارے عقیدے کی آیتیں اکٹھی کر دیتا, پھر سنت کی کر دیتا. اللہ تعالیٰ یوں مکس اپ کر کے خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں لاتے ہیں کہ جس سے واقعی بہت زیادہ فہم اور فراست آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کی بات کی تھی, ایمان کی صورت میں, توکل کی صورت میں. پھر دوسرے لوگ یعنی سوسائٹی میں بندے کے جو گناہ اور اثرات ہیں اس کی بات کی, خواہش اور کبائر کی صورت میں, غصے سے معافی کی صورت میں. پھر دوبارہ اللہ کا حکم ماننے, استجاب لربہم و اقام الصلاۃ کی بات کی. اب دوبارہ امرہم شورا بینہم کہہ کے دوسرے لوگوں کو اس معاملے کے بیچ میں لانے کی کوشش کی گئی کہ جو اللہ کے اور بندے کے یعنی تقدیر کے فیصلے ہو سکتے ہیں. اور اب مما رزقناہم ینفقون کی بات آئی کہ ہم نے جو رزق ان کو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں, اس میں مشورہ نہیں کرتے, اس میں فیصلہ نہیں کسی دوسرے کا لیتے, اس میں رائے نہیں لیتے. بعض دفعہ ہم بہت سارے کام اس لیے بھی نہیں کر پاتے کہ ہم اس میں بہت سوچنے لگ جاتے ہیں, بہت مشورے کر دیتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جن سے ہم مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہماری نیکی لے لیتے ہیں, توفیق لے لیتے ہیں. مثلا آپ قرآن کا کورس کریں نہ کریں, گھر والوں کو بتانا اچھی بات ہوتی ہے, بات بھی کر دیں, ان کو فیصلہ دے دیں. لیکن اگر آپ گھر کے ایک ایک بندے سے مشورہ لیں, ساس سے پوچھیں میں یہ قرآن کا کورس کر لوں, سسر سے پوچھیں ابا جی میں یہ کورس کر لوں, میاں صاحب سے پوچھیں جی میاں صاحب میں کورس کر لوں, آپ اپنے بچوں سے کہ بیٹا میں یہ کورس کر لوں, آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا. کوئی ایک بندہ بھی اس میں ایسا ہوگا جو آپ کو کہہ کے کر لے. ایک کہے گا سوچ لے, کوئی کہے گا دیکھ لے, کوئی کہے گا اپنی نفع نقصان دیکھ لے, آخر میں آپ کہیں گے کیا کروں, کوئی مانتا ہی نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ مال کی بات نہیں ہے. ہر نیکی کے کام میں اپنے دل سے کمٹ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا, سوچی پیا تو بندہ گیا. نیکی کے معاملے میں تو یہ لکھ لیں, جو نیکی ہوتی ہے وہ بے سوچے ہی ہوتی ہے, اپنے دماغ سے ہی پوچھ لیں گے. تو بعض دفعہ اپنے فیصلوں پہ وہی بات میں ملامت کرتا ہے کہ یہ ابراہیم صاحب آپ آگ میں کیوں گھس گئے, کیا ضرورت تھی اتنا بڑا سٹیپ لینے کی. ایک بات یاد آ گئی, एक जौहर था पानी का, तो उसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, और जैसे बहुत खतरनाक चीजें थी। एक तरफ एक बिल्डिंग थी, दूसरी तरफ दूसरी बिल्डिंग थी। तो एक शख्स बहुत बड़ा, जैसे अमीर टाइप के लोग होते हैं ना, तो वो वहां से घूमने के लिए गया। पैसा बहुत था उसके पास, और उसमें खूबी ये थी कि जो बात कह देता था वो करके दिखाता था। तो उसने ऐसी वहां जाके बड़क मार दी कि जो बंदा इस जौहर या जो भी दरिया है वट एवर, इसमें से गुजर के कूद के दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाएगा, तो जो कहेगा मैं उसको दूंगा। हत्ता कि उसने शायद ये भी कहा कि मैं उसको अपनी आधी दौलत दूंगा। खैर, थोड़ी देर हुई तो उसमें पानी के अंदर किसी बंदे की गिरने की और इस तरह की तैरने की आवाजें आई। थोड़ी देर गुजरी तो दूसरे तरफ एक शख्स दरिया में निकला, सारा जिस्म खून से लहू लुहान। इसने देखा, बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये बहादुरी को बड़ा पसंद करता था ये शख्स ना, करजियस था। उसको खूब थपकने लगा, कहने लगा, वेरी गुड, तुम बहुत ही बड़े आदमी हो और तुम दिस एंड दैट, बट आई एम द मैन ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश में मैंने सुनी थी किसी से, तो उसी का खुलासा बता रही हूँ। उसने कहा कि मैं अपने लफ्ज का बंदा हूँ, मैंने जो कह दिया है मैं तुम्हें अपनी दौलत जो है उसमें से आधी तुम्हें देता हूँ। तो वो जो बेचारा निकल के आया, वो कहता है बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि मुझे दरिया में धक्का किसने दिया। तो बाज दफा नेकियों के दरियाओं में हम धक्के दे दिए जा चुके होते हैं, फिर तो डूबना या तरना है। तो याद रखिए, मिम्मा रजक ना हम युनफिकून में धक्का बंदे का नफ्स देता है। बस बेखतर कूद पड़े।